एक लफ्ज हम रोजाना कई बार इस्तेमाल करते हैं, वो है लफ्ज इबादत। लफ्ज इबादत पांच हरूप से मिलकर बना है, एन बे अलिफ दाल ते। इसमें लफ्ज एन इजस को जाहिर करता है, लफ्ज बे बंदगी को, और अलिफ अल्लाह और उसके अहद होने की सिफत को, दाल इंसान की दुरुस्ती सिमत, और ते तकवा को। इसमें जो पहला अल्फाबेट एन है वो इज्ज़त को जाहिर कर रहा है, आजी को, और वो आजी दोनों लिहाज से होनी चाहिए। एक तो ये है कि इबादत इंतहाई आजिजी के साथ की जाए, और दूसरा इबादत के नतीजे में इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में इज्ज़त आ जाए। हमसे जहां कोताही होती है वो ये है कि दर हकीकत हम इबादत ही को मंजिल समझ लेते हैं, हमने रब की इबादत कर ली ये काफी है। सिर्फ इबादत का करना काफी नहीं होता, क्योंकि अगर इंसान सिर्फ इबादत करके रब को खुश कर सकता हो तो इबादत के लिए तो फरिश्ते बहुत हैं, जो हर वक्त रब की तस्बीह बयान करते हैं। इबादत से तो मकसद ये है कि इंसान के अंदर वो तमाम सिफात पैदा हो जाएं, वो तमाम एटीट्यूड्स पैदा हो जाएं जिंदगी के लिए जो रब इंसान में देखना चाहता है, और आजी का वक्त उन्हीं सिफात में से एक है। इंसान के अंदर आजिजी आ जाए, इसी तरह रब के हजूर जब इंसान खड़ा होता है तो चूंकि रब हमारा खालिक है, वो हमारा पालने वाला है, और उसकी बुजुर्गी व अजमत अल्फाज से बयान किए जाने से कहीं आगे है, और हम उसके मुकाबले पर इंतहाई हकीर हैं, इंतहाई छोटे हैं। रब के हजूर जब हम खड़े हों तो हमारे पोस्चर्स और हमारे तौर तरीकों से इस चीज का इजहार हो कि हम रब को कितना बड़ा समझते हैं, और उसके मुकाबले को पर हम अपने आप को कितना हकीर समझते हैं, तो वो हमारी इबादत आजिज़ी का रंग लिए हुए होगी। इसी तरह इबादत में इस्तेमाल होने वाला दूसरा अल्फाबेट बे, ये बंदगी को जाहिर करता है। हमारा अपने रब के साथ जो आका और बंदे का रिश्ता है उसका तकाजा ये है कि हम बहुत बादब हों जब अपने आका के हुजूर हाजिर हो रहे हैं, तो हमारी इबादत में इस अदब का इजहार होना चाहिए। हमारी एक एक हरकत से ही पता चले कि हम बंदाए हक हैं। इबादत में जो अल्फाबेट अलफ इस्तेमाल हुआ है वो है कि हम अल्लाह को वादहू ला शरीक जाने, उसको यकता जाने। दर हकीकत रब ताला चूंकि अपनी कुव्वत, अपनी बुजुर्गी, अपनी अजमत और अपनी सिफात में यकता, उस जैसा कोई नहीं, तो यकता वाहिद है, खुद अपनी जात में तन्हा है, एक ही है, उसका मिसल कोई नहीं। तो बंदगी की बुनियादी शर्त यह होगी कि हम अपने रब को यकता वाहिद जानें। اور اسے یکتا واحد سمجھ کر ہی اس کی عبادت کریں کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. دال ہماری درست یہ سمت کی بات ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں رب تعالیٰ کی تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم عبادت کو ہی منزل نہ سمجھ لیں کہ عبادت ہم نے کر لی تو ہم اپنے فرائض ادا کر چکے, بلکہ ہماری عبادت ایسی ہونی چاہیے اور اس سے ہم پر اثرات ایسے مرتب ہونے چاہیے کہ یہ ہماری سمت کو درست رکھے, ہماری سوچ اور فعل درست سمت میں ہوں, اس سمت میں جو اللہ کو پسند ہے. اور آخری حرف جو اس عبارت میں استعمال ہوا وہ تے ہے, اور وہ تقویٰ کے لیے سٹینڈ کرتا ہے. عبادت سے تقویٰ ہمیں حاصل ہونا چاہیے. یہ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم عبادت کو منزل نہ سمجھیں, جب ہم عبادت کو منزل سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم اس پر نظر نہیں رکھتے کہ ہماری عبادت کے نتیجے میں ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے. ہماری عبادت کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہونی چاہیے یہ سب چیزیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے, کہ ہمارے اندر عاجزی آ جائے کہ ہم اپنے آپ کو بہت حقیر جاننے لگے, ہمارے اندر بندگی کا نہ صرف عنصر پیدا ہو بلکہ ہماری اندر بندگی کی سوچ آ جائے کہ ہم اللہ کے بڑے حقیر بندے ہیں اور رب کی عبادت کرنا ہم پر فرض بھی ہے اور رب کا ہم پر حق بھی. اسی طرح ہم سچے دل سے اپنے رب کو یکتا و واحد جانیں کہ وہ اپنی صفات میں یکتا ہے, اپنی خصوصیات میں یکتا ہے, اس جیسا کوئی نہیں. پھر عبادت ہمیں گناہوں اور برائیوں سے دور رکھے, یہ درستی سمت ہے. اللہ کو واحد جانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانے, اور وہ کام کریں جس کی رب نے تلقین کی ہے, اور ان چیزوں سے دور رہیں جس کے لیے رب تعالیٰ نے منع کیا ہے, تو یہ ہماری سمت درست ہو جائے گی اور عبادت سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہونا چاہیے. عبادت کے اصل معنی درحقیقت رب کے سامنے تعظیم کی ہیں, جھک جانے کی ہیں. یہ جھکنے سے ہمیں یہ فوائد ملنے چاہیے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں. رب کے سامنے جب ہم جھکتے ہیں تو تعظیم بجا لاتے ہیں, اس کے نتیجے میں یہ سب چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جانی چاہیے. اگر پیدا نہیں ہوتی ہیں تو پھر ہمیں اپنی عبادت کے اسلوب کو ریویو کرنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے, کہ ہماری عبادت ہمیں یہ تمام چیزیں حاصل کر کے نہیں دے رہی. صرف نام کی عبادت کرنے سے فرق نہیں پڑے گا. ذہن میں کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو مجھے بتا دیجیے, اس کے جواب میں دے دوں.
السلام علیکم سر. سر عبادت میں کیسے کنسنٹریٹ کیا جائے کہ اس میں لذت آنی شروع ہو جائے؟
اس میں پہلی گزارش تو میری یہ ہے کہ ہم لذت کے حصول کے لیے عبادت نہ کریں. عبادت صرف اور صرف اس لیے ہم کریں کہ ہمارا رب لائق عبادت ہے, وہ اتنا عظیم ہے اور اس کے ہم پر احسانات اتنے ہیں کہ عبادت اس کا ہم پر حق ہے. بات رہ گئی کنسنٹریشن کی, تو وہ اتنا دشوار کام نہیں ہے اگر ہم صرف عبادت کرتے چلے جائیں بغیر یہ خیال کیے کہ خیالات جوار کیے ہوئے ہیں ان پر عبادت کے دوران، تو آہستہ آہستہ یہ خیالات کی جوار ختم ہونے لگتی ہے. لیکن اگر آپ بسے نہیں اس بات پر کہ اس کا کوئی دنیاوی میتھڈ بتایا ہی جائے، تو صاحب جب ہم حالت قیام میں ہیں نماز میں، تو اپنے داہنے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن کو اگر غور سے ہم دیکھتے رہیں تو اس سے کنسنٹریشن بڑھانے میں آسانی پیدا ہو جائے گی. جب ہم اپنے رب کو دل سے بڑا مان کے عبادت کرتے ہیں اور اس کو اپنا آقا جانتے ہیں، تو پھر عزت اور ڈر اور خوف، یہ تینوں چیزیں مل کر ایک ایسا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان اللہ کے حضور کھڑا ہوا کسی اور چیز کو سوچ نہیں سکتا. اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ہم خیالات کی اغوار کے باوجود عبادت کو جاری رکھیں، آہستہ آہستہ خود بخود ذہن کلیئر ہوتا چلا جائے گا. اور
السلام علیکم سر، یہ شب معراج کے حوالے سے جو احکامات بتائے گئے تھے اس میں تھا کہ شرک اور کفر کو مدغم نہ کیا جائے، تو ان دونوں میں زیادہ بڑا گناہ کون سا ہے اور اس بات میں کیا حکمت ہے؟
اس میں شرک اور کفر رواج میں اس میں کنفیوژن ہوا ہے آپ کو کہ کفر اور حق کو مدغم نہ کیا جائے. ہم ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ سے، اس کے بارے میں ہمارا مائنڈ اتنا کلیئر ہو کہ ہر وہ چیز جہاں انڈائریکٹلی بھی شرک یا کفر کا کوئی شائبہ بھی ہو، تو ہم اس کو ایک دم سے ڈسکارڈ کر دیں. یہ نہ ہو کہ اپنی دلائل کے ذریعے سے ہم حلال کو حرام اور حرام کو حلال بناتے رہیں. وہ مدغم کرنے سے مراد وہاں وہ ہے، کیونکہ آج کل یہ ایک روش چلی ہے کہ ہم اسلام کے بہت سے احکامات کو دنیاوی طور پر دیکھنے لگے ہیں اور اس کے اندر تبدیلی لے آتے ہیں اور اس سلسلے میں مختلف دلائل ہم گھڑ لیتے ہیں. مثلا شراب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صاحب قرآن میں تو یہ ہے کہ نشہ آور چیزوں سے دور رہیے، نشہ آور چیزوں سے اجتناب کی بات ہے. تو اگر کسی شخص کو شراب پی کے نشہ ہی نہیں ہوتا، اس کو ہوش و حواس قائم رہتی ہیں، تو اس حد تک پینے میں کیا حرج ہے؟ یہ اس قسم کے دلائل. تو کفر اور حق کو مدغم نہ کرنے سے یہ ہے کہ وہ تمام ممنوعات اور وہ ایسی تمام چیزیں جن کو کرنے کا حکم ہے، ان کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنفیوز نہ کریں یا اس قسم کی دلائل لا کے ہم حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ قرار دے دیں.